دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو احکام شریعت سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام میں اول تاخیر آپ شرکت کیجئے تو انشاءاللہ بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
اکم اللہ خیر،
کیسے مزاج کرامی؟
الحمدللہ علی کل حال۔
گزشتہ شب بڑی برکتوں اور ساعتوں والی، رحمتوں والی، اور مسلمان لاکھوں لاکھ الحمدللہ نیکی کی طرف آتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، توبہ لاتے ہیں، توبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندگی اختیار کرتے ہوئے توبہ بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے شب توبہ بھی، شب برات بھی، یہ ساری برکات حاصل کرتے ہوئے پھر اگلا جو دن ہے، الحمدللہ ایک تعداد مسلمانوں کی جو روزے کی حالت میں یہ دن گزارتے ہیں، نفلی روزہ ہے اور بالکل فضیلت والا روزہ ہے، اور ویسے بھی شعبان المعظم ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس مہینے میں بکثرت روزے رکھتے تھے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ پورا پورا مہینہ ہی روزہ رکھ لیتے تھے۔ جمیل صاحب، کبھی کبھی ہم احادیث بھی پڑھتے ہیں جس میں بیان کیا کہ کبھی آپ اتنے روزے رکھتے ہیں کہ ایسا لگتا کہ اب شاید آپ کبھی، صحابہ کہتے ہیں کہ افطار نہیں کریں گے، آپ روزے میں ہی رہیں گے، یعنی روزے کثرت سے رکھیں گے، اور کبھی کبھی نفلی روزے آپ ترک کرتے تھے کہ ہمیں گمان ہوتا تھا کہ آپ نفلی روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو معمولات تھے، یہ بھی ہمیں بڑے سکھانے کے لیے، اور اس میں ہمارے لیے بڑا کچھ سیکھنے کو ہے۔ فرائض کی تو تیاری انسان کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں رمضان میں روزے تو رکھنے ہیں، فرض روزے ہیں، اہتمام بھی کرنا ہے، زکوٰۃ ہے تو اس میں بھی خرچ کرنا ہے، لیکن ادھر ہم جب دیکھتے ہیں اس پہرائے کے اندر، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے، نفلی عبادات، نفلی طور پر نمازیں، نفلی صدقات و خیرات، سخاوت، یہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت پیارا حصہ ہے، کیا فرماؤں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرائض تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر لازم ہی ہیں، یعنی اس کو تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اور اگر اس کی ادائیگی میں کوتاہی برتیں گے، ادائیگی نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ جبکہ نوافل کا معاملہ جو ہے وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی ایک علامت ہے، تو جب بندہ فرائض ادا کرتا ہے، فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، جب فرائض جو اس پہ لازم ہیں وہ ادا کرنے کے بعد جب بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اب اسے قرب الہی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مثال کے طور پہ تہجد کی نماز کو ہی لے لیں، تو سب سو رہے ہیں، یعنی فیملی میں بچے بڑے بوڑھے سب سو رہے ہیں، لیکن ایک بندہ رات نیند کر لینے کے بعد اچانک پھر وہ اللہ کی یاد اور محبت میں اٹھتا ہے، اور اٹھ کر پھر وہ تہجد کے وقت میں، فجر کے وقت سے پہلے اٹھ کر پھر وہ نماز کا اہتمام کرتا ہے جبکہ گھر والے سو رہے ہیں۔ اب اس آدمی کو کس چیز نے بستر چھڑوایا، اور بالخصوص سردی کی سخت راتوں میں، تو یوں سمجھ لیں کہ شفیق صاحب، گرمی میں بھی تہجد پڑھنے والے جو ہیں ان کو الگ ہی لطف آتا ہوگا، لیکن سردی کے موسم میں تو محبت الہی تو اور زیادہ جھلک رہی ہے.
کیا بات ہے. حالانکہ اس وقت پانی بھی ہر جگہ گرم پانی یہ میسر ہو ضروری نہیں. اچھا گرم پانی ہو بھی لیکن راتیں اتنی ٹھنڈی ہوتی ہیں. ہم کراچی کی بات کریں تو کراچی میں شاید ان دنوں میں کچھ نہ کچھ ٹھنڈی راتیں بھی اور سردی, لیکن نارمل بقیا اتنی ٹھنڈی نہیں جتنی ہم پنجاب کے, پھر آپ اسلام آباد یا مختلف اور شہر ہیں.
جی کراچی کے موسم میں موسم کی تبدیلی بہت جلدی آ جاتی ہے. جیسے اب کچھ راتیں اتنی ٹھنڈی نہیں ہیں جو آج سے ایک ہفتے پہلے جو راتوں میں ٹھنڈک تھی. تو نوافل کے لیے جو بندہ رات میں اٹھ رہا ہے تہجد پڑھ رہا ہے تو اس کو کون سی چیز ہے جو رات نیند سے بیدار ہو کر نماز کی طرف لا رہی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. تو والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مومنین ہیں یہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں, اور رات کے وقت میں یوں اٹھنا اللہ سے محبت کی ایک علامت ہے. اسی طرح نماز کے اندر لے لیں تو نوافل کا اہتمام, اشراق و چاشت ان کا اہتمام کرنا, اوابین کی نماز کا اہتمام کرنا. اسی طرح روزے ہیں جو فرض روزے ماہ رمضان میں تو ہوتے ہی ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی روزے رکھنا, نفل روزوں کا اہتمام کرنا. اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے شفیق صاحب کے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت ہے نماز کی صورت میں ہو, حج کی, زکوٰۃ کی, دیگر تسبیحات ذکر, سب عبادتیں ہوتی اللہ ہی کے لیے ہیں. لیکن ایک عبادت ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی, روزہ میرے لیے. تو اس کی علماء نے پھر اس کی وضاحت یہ فرمائی ہے کہ دیگر عبادات کے اندر ہماری اس عبادت پہ لوگ مطلع ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نماز پڑھیں گے لوگ کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوگا, یا تہجد کے لیے آپ اٹھیں تو کسی نہ کسی کی آنکھ کھل جائے گی, ہاں بھائی فلاں صاحب اٹھیں اب یہ تہجد پڑھیں گے. آپ تلاوت کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوگا. آپ زبانی تلاوت کر رہے ہیں تو ہونٹوں لپسنگ ہلنے سے لوگ اندازہ لگا لیں گے کہ یا تو یہ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا ذکر و اذکار یا تلاوت کر رہے ہیں
کسی نہ کسی طرح.
آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو آپ جس کو زکوٰۃ دیں گے وہ مستحق زکوٰۃ تک رقم پہنچ رہی ہے نا. چاہے آپ ڈائریکٹ اس کو دیں گے تو اس کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں, یا آپ کسی کو وکیل بنا کے اس کے تھرو مدد کروا رہے ہیں تو وکیل کو تو پتہ ہے نا کہ آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں. حج کر رہے ہیں یہ تو آپ سمجھیں کہ پورے خاندان رشتہ دار جہاں آپ کام کرتے ہیں سب کو ہی پتہ چلتا ہے کہ ماشاء اللہ یہ حج پہ جا رہے ہیں. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ دن کے وقت میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص وہ روزے سے ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ چائے کا اہتمام کرتے ہیں منگا لیتے ہیں, بعد میں پھر وہ کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے. تو روزہ ایک پوشیدہ عبادت ہے.
یعنی پوشیدہ عبادت, اور وہ صرف اللہ کو ہی پتا,
وہ اللہ کو معلوم.
فرض رمضان میں بھی ہم بات کریں تو زہر رمضان میں بھی ٹھیک ہے اوور آل مسلمانوں کی ایک تعداد رکھتی ہے, لیکن وہاں روزہ خور بھی ہوتے ہیں جو روزہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں, اور کئی ایسے ہیں کہ بلا وجہ ہی روزہ چھوڑ رہے ہیں یا اپنے نارمل عذر بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں کام میں دیگر چیزیں جاب ہے, یا سلائی مشین کا کام کرتا ہوں تو کوئی کہتے ہیں میں ہوٹل میں کرتا ہوں تو کوئی دیگر چیزوں میں. اگرچہ ان چیزوں کو عذر نہیں بنانا اور نہ یہ عذر ہیں, ہمیں روزے کو نہیں کہنا کہ میں کام کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا, بلکہ کام کو کہنا ہے کہ رمضان شریف ہے, اپنے کام کو کچھ تخفیف کر لیں, کام کم کر لیں, حتی الامکان کام شام میں رات میں کام کوئی ایسے ہوں, لیکن بہرحال رمضان کے روزے کو ان عذروں کی وجہ سے چھوڑنا نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر رمضان میں بھی کوئی کسی کو دیکھتا ہے یہ, وہ تو کسی کی پیشانی پہ تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ روزہ ہے یا کیا ہے, روزہ رکھا ہے یا روزہ نہیں رکھا, اس کا تعلق اس کا اور اس سے رب سے
رب سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, کہ روزہ میرے لیے ہے خاص اور اس کی جزا میں خود ہی عطا فرماؤں.
ٹھیک.
اچھا ایک وجہ یہ ہے کہ دیگر عبادات میں ریاکاری ہونے کا ایک عنصر پیدا ہو سکتا ہے, لیکن روزہ دار چونکہ وہ ایسی عبادت کر رہا ہے کہ اس کو اور اس کے رب کو معلوم ہے, اس میں ریاکاری کا عنصر نہیں پایا جا رہا ہوتا. بندہ عبادت بھی کر رہا ہوتا ہے, لوگوں کے ساتھ چل پھر رہا ہوتا ہے, کسی پر یہ روزے والی عبادت ظاہر بھی نہیں ہوتی. جب تک ظاہر کرنے کی کوئی صورت نہ بنے تو اس وقت تک یہ پوشیدہ عبادت ہے. تو اس لیے نوافل کا بھی اہتمام کریں, نفلی روزوں کا اہتمام کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزوں کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. جمعرات, جمعہ, ہفتہ, ان تین دنوں میں روزہ رکھنے کی ترغیب ہے. اسی طرح ایام بیز, بیز کہتے ہیں سفید, ایام بیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایام جن میں راتیں چودھویں کا چاند, 13, 14 اور 15, یہ جو تاریخیں ہیں اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، تو یہ ان کے جو دن ہوتے ہیں وہ ایام 20 کہلاتے ہیں، تو ان دنوں میں روزے کی ترغیب ہے۔ پیر شریف کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کی وجہ ارشاد فرمائی کہ اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی اور اسی دن میری ولادت ہوئی۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ فرض جو ماہ رمضان کے روزے ہیں، اس کے علاوہ نوافل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو روزے کی ترغیب دلائی ہے۔
صحیح ہے۔
تو ماہ شعبان المعظم، اس میں جو 15ویں شب ہے، یعنی اس رات میں قیام کا حدیث مبارکہ میں ترغیب دلائی گئی کہ اس کی رات میں قیام کرو، یعنی اس کو عبادت میں گزارو، اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ یہ حدیث مبارکہ میں اس کا حکم موجود ہے، ایک ترغیبی حکم ہے۔ جو گزشتہ رات، جو 15ویں شب گزری ہے، جسے ہم شب براءت کہتے ہیں، اس کی فضیلت پھر اسی حدیث مبارکہ میں آگے بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے، اور اللہ تعالی کی طرف سے صبح صادق ہونے تک یہ ندائیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ جسے میں بخش دوں، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ جسے میں روزی عطا کروں، ہے کوئی عافیت طلب کرنے والا مصیبت زدہ کہ میں اس کو عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا۔ تو یعنی یہ رات جو شب براءت ہے، یہ چھٹکارے کی رات ہے، جہنم سے آزاد ہونے کی رات ہے۔ تو اس لیے جو گزشتہ رات گزری ہے، اس رات کو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے جو گناہگار ہوتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ جو رات ہے گزشتہ شب برات، اس کی کتنی فضیلتیں ہیں، بخشش کی نویدیں ہیں۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی ان راتوں کو، جو اس طرح کی مقدس راتیں آتی ہیں جس میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، بخششوں کے پروانے لٹائے جا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالی ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، اللہ پاک یہ نیکیاں کرنے کی ہمیں توفیق بھی دے۔ یہ تو وہ ہیں کہ جو ہمیں عام حالت میں، یعنی رمضان کے علاوہ بھی ہمیں ان چیزوں میں آنا چاہیے اور معمولات یہ اختیار کرنے چاہیے۔ آپ کے کچھ کالز ہیں اور سوالات ہیں، ان کو بھی لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کے۔
مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کے امام کو میت کو غسل دینا کیسا؟
جی، مسجد کے امام، وہ بطور میت کو غسل دینے میں کوئی شرعی مسئلہ ہے کیا؟ ہے
غسل میت، یہ مسلمان میت کا حق ہے، تو یعنی یہ فرض کفایہ ہے۔ جس جس مسلمان کو اس مسلمان کے فوت ہونے کی اطلاع ہوئی، تو اسے اس کی تجہیز و تکفین، غسل وغیرہ کا اہتمام کرنا، نماز جنازہ کی ادائیگی کرنا، اس میں کوشش کرنا ضروری ہے۔ اب یہ اگر کوئی اور غسل میت دینے کا اہل نہیں ہے، یا آگے کوئی نہیں بڑھ رہا، اور امام صاحب اگر یوں غسل میت کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور اس میت کو غسل دیتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ اگر امام صاحب کے علاوہ کوئی اور غسل میت کا اہتمام کرنے والا موجود ہو، تو پھر امام صاحب اگر غسل میت نہ دیں تو یہ بہتر ہے۔
ٹھیک۔ سوال ہے کہ قضا نمازیں کیسے پڑھی جائیں؟ دو نہیں بلکہ 3 سال کی قضا نمازیں ہیں، اور ان کی توبہ بھی کیسے کی جائے، کیا کہتے ہیں؟
ہر گناہ کی جو توبہ ہے، اس میں بنیادی جو چیز ہے وہ ہے ندامت، جس کو ہم کہتے ہیں شرمندگی، احساس ہو کہ مجھ سے یہ غلط ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے اس گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرے۔ مثلاً جو 2-3 سال نمازیں ذمے پر باقی ہیں اور جان بوجھ کر اس کو قضا کیا، ادا نہیں کیا، تو اس پہ شرم ساری کا اظہار کرے اللہ تعالیٰ کے حضور، اور اس کے ساتھ یہ پختہ ارادہ کرے کہ اب تمام نمازیں پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کروں گا، کوئی نماز قضا نہیں کروں گا۔ اب چونکہ نماز ترک کرنا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا محض توبہ کر لینے سے وہ جو ذمے پہ نمازیں قضا ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ ان نمازوں کو باقاعدہ ادا کرنا ہوگا، جو 2-3 سال جتنی بھی سال کی نمازیں باقی ہیں، ان سب کا حساب کتاب لگا لیں، اور ان کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی پختہ نیت کے ساتھ کوشش کریں، ٹائم نکالیں۔ تو جس طرح ہم مختلف ہمارے ٹائم بٹے ہوئے ہوتے ہیں، ایک تو آفس ورک ہے، اس کے علاوہ پھر ہم جب گھر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد دوستوں کی گیدرنگ ہے، اور اس طرح کے معاملات میں بھی لوگ اپنا وقت اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی سابقہ گزشتہ دنوں مہینوں سالوں کی نمازیں جو باقی ہیں ان کی ادائیگی کا بھی اہتمام کریں. اب اس کے اندر چاہے آپ آدھا گھنٹہ نکالیں، ایک گھنٹہ نکالیں، جتنا زیادہ وقت ہو آپ قضا نمازوں کا حساب کتاب لگائیں اور ان کو روزانہ کی بنیاد پر ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں.
اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے پریئر ٹائم میں باقاعدہ ایک حساب کتاب، جسے کہیں کیلکولیٹر، قضا نمازوں کے حوالے سے بھی، یعنی ایک دفعہ آپ کو محنت کرنی ہوگی ظن غالب کر کے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال کی، تو یوں اپنی نمازوں کو ایڈ کر دیں اور پھر جیسے جیسے ادا کرتے جائیں وہاں اسے مائنس کرتے جائیں، تو اس طرح پچھلے سالوں کی جو رہتی ہوئی نمازیں ہیں تو امید ہے کہ وہ بھی پورا حساب کتاب رکھنا بھی اور وہ ادا بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی. یہ ہمیں عادت بنانی چاہیے ناظرین اکرام. بعض اوقات توجہ ہی نہیں کرتے لوگ، اور سالوں سالوں کی نمازیں ہیں، فجر ہیں، تو ایک معمول بنا ہوا ہے کہ فجر پڑھنی نہیں. یعنی عام حالت میں دیکھیں رمضان میں یہی سب سے زیادہ آگے ہیں فجر کے لیے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ وہ محلہ جس میں رمضان شریف میں مسجدیں کم لگتی ہیں، وضو خانے کم لگتے ہیں، اچھا ایسا لگتا ہے کہ اتنی زیادہ نمازی ہیں تو صفیں کم لگتی ہیں، مسجد چاہے جتنی بھی وسعت والی ہو وہ کم محسوس ہوتی. اور یکم رمضان سب سے بڑی فجر کی نماز،
سب سے بڑی.
میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے عید کو بھی اتنی فجر نہ ہو جتنی یکم رمضان کو. اور اس دن اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سارے اسی محلے سے تھے، کہ مسافر تو نہیں آئے آج اچانک، کہیں اور سے تو نہیں آئے، تو یہ سب اسی محلے کے تھے. لیکن نہیں عادت. ہاں آ چکے، کھانا کھانا تھا، سحری کرنی تھی، ٹھیک ہے سحری سنت مبارکہ ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں آپ سحری تھوڑی چھوڑ سکتے ہیں، وہ تو سنت ہے. نہیں چھوڑنی، بالکل سنت ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے. لیکن یہ جو فرض روزانہ اگر خدا نخواستہ ترک ہو رہا تھا سابقہ زندگی میں پیچھے کر رہے ہیں اور اب بھی یہی عادت، تو ناظرین کرام اس سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے اور ان نمازوں کو ہمیں ادا کرنا ہے، کرتے جائیں. پھر ذہن نصیب ایسے مبارک راتیں آئیں، ایام آئیں، اور آگے رمضان شریف ہیں، آمد آمد ہے، تو کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ نمازیں بھی ساتھ ساتھ ان کی تعداد بھی کم ہوتی رہے گی اور قضا نمازوں کی ادائیگی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ایسی توفیق عطا فرمائے. مزید سوال.
میرا رشتہ دار ہے، وہ ایک کمپنی میں خود مطلب کام کرتا ہے، پھر اس نے مجھے انٹروڈیوس کروایا کہ وہ کہتا ہے کہ وہ کمپنی، اس میں آپ نے اتنے پیسے جمع کراؤ تو پھر جو ہے نا ویکلی مطلب آتے ہیں کوئی 9,000-8,000 یا 53,000 جمع کراؤ گے نا تو وہ کمپنی کاروبار کرتا ہے تو آپ کو اس کا بینیفٹ ملتا رہتا ہے. مطلب یعنی ایک دفعہ جمع کرے، سال کا اگریمنٹ ہے، سال کے بعد جو ہے نا یہ اگریمنٹ ختم ہو جائے گا، یعنی 53,000 کا، پھر ہر مہینے میں اتنے آتے جاتے ہیں، یعنی 53,000 قریب قریب، یعنی 50,000 کے قریب آتے جاتے ہیں نا. صحیح ہے یا غلط ہے؟
کچھ مہینے آتے رہیں گے، پھر اس کے بعد بتائیے گا کہ اس کے بعد کیا ہوا، کیا صورتحال بھی تھی، یا ایگریمنٹ مکمل ہوا تو پھر کیا نکلا. بہرحال ایگریمنٹ ملتے بھی رہیں تو ہمیں اس چیز کو شرعی تقاضوں کے مطابق وہ ضرور دیکھنا ہے. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو معمولات اختیار کیے جاتے ہیں اور لوگ انویسٹمنٹ کے نام پر لوگوں سے پیسہ تو لے لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو انویسٹمنٹ شرعی طریقوں کے مطابق ہے کہ جہاں انویسٹمنٹ کرنا بھی جائز ہو اور وہ مداربت کی صورت ہو یا مشارکت کی صورت ہو، شرکت کا کاروبار ہو، پھر ان اصولوں کے مطابق بھی ہو رہا ہو، تو ایسا بہت کم ہوتا ہے. نارمل لوگ پروفٹ فکس کرتے ہیں، پیسے کسی کے لیے لاک کیے، کسی بھی جگہ وہ لگا دیتے، کہیں اور اپنے پروجیکٹ میں لگا رہے ہیں اور ان کو وہ پروفٹ دیتے رہتے ہیں. جمیل صاحب ایک تعداد ایک تو وہ یہیں کرتے ہیں، اور آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
دیکھیں اس طرح کے معاملات میں دھوکہ دہی کا بہت زیادہ عنصر پایا جاتا ہے اور بکثرت اس طرح کمپنیوں میں، یعنی ایک کوئی بھی ایک اس طرح کی تشہیر بڑھتی چلی آتی ہے کہ فلاں دوست نے ایسا کیا، اس کو اس طرح منتھلی اتنا پروفٹ ہو رہا ہے، تو فلاں بھائی نے ایسا کیا، تو وہ پھر ایک دوسرے کو ترغیب دلا دلا کے اس طرح رقمیں کاروبار میں اس طرح کی کمپنیوں میں لگا دیتے ہیں. اور یہ کمپنیاں یا یہ ادارے یہ پرائیویٹ طور پر اس طرح کافی لوگوں کی رقمیں لے کر پھر چند مہینوں بعد، چند سالوں بعد بالکل غائب ہو جاتی ہے اور ان کا کوئی سر پیر کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو ایسے موقع پر اس طرح کاروبار میں رقم لگانا جس میں عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ شرعی تقاضے بھی وہ پورے نہیں کر رہے ہوتے، تو اس طرح کی کمپنیوں میں پیسے بالکل بھی پارٹنرشپ میں آپ استعمال نہ کریں، نہ اپنی کی اپنے پیسے وہاں پہ کاروبار میں لگائیں. آپ کو اس حوالے سے اس کمپنی کا مکمل جو بھی ان کی طرف سے لٹریچر آتا ہے وہ طریقہ کار لے کر آپ دارالافتاء اہل سنت کی کسی بھی اپنی قریبی برانچ میں تشریف لے آئیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیا جائے گا. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ طریقہ کار پارٹنرشپ کا وہ ناجائز طریقوں پر مشتمل ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اگر شرعی رہنمائی لیں گے تو آپ کو اس ناجائز طریقے سے ہونے والی پارٹنرشپ والے عمل سے بچانے کی کوشش کی جائے گی. اور ورنہ بہت سارے لوگ آپ کو خود بتائیں گے کہ ہماری رقمیں ڈوب گئی ہیں،
شروع تو یوں کیا اور دو چار مہینے یہ آتا بھی رہا پروفٹ، اور اس کے بعد اصل رقم کو ہی ہم بیٹھ گئے، وہی نہیں آئی.
تو اس طرح کے کاروبار میں رقمیں لگانے سے بچنا ہی چاہیے.
ٹھیک، مزید سوال.
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، یہ جہیز اور زیورات سے عورت پر حج فرض ہو جاتا ہے؟
جی، جہیز کا سامان اور زیورات.
زیورات یعنی سونا چاندی وغیرہ اگر کسی عورت کو اس کے جہیز میں مل رہا ہوتا ہے، یا بعض اوقات شوہر بھی وقتاً فوقتاً مختلف مواقع پر اپنی اہلیہ کو زیورات کی صورت میں کچھ نہ کچھ گفٹ دے رہے ہوتے ہیں، تو اگر یہ زیورات ہیں، سونا چاندی عورت کے پاس ہے اور ان کی مالیت اتنی ہو گئی کہ جس مالیت کی وجہ سے سفر حج پر آنا جانا، وہاں کے جو معاملات ہیں، اخراجات ہیں، رہائش وغیرہ کے، تو یہ ایک عورت بآسانی برداشت کر سکتی ہے، یعنی اس کے ان زیورات سے یہ ساری چیزیں کور ہو جائیں گی، تو اس کے اوپر حج کی فرضیت ہو جائے گی. عمومی طور پہ عورتوں پر مردوں کے مقابلے میں اتنا بھاری بوجھ نہیں ہوتا جو ایک مرد کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی اہلیہ، اپنے بچوں، ان کی کفالت وغیرہ کا بھی سارا بندوبست دیکھنا ہوتا ہے. تو ایک عورت کے پاس مثال کے طور پہ اگر 12-15 لاکھ روپے کی مالیت کا زیور ہو اور اس کی وہ حاجت اصلیہ سے بالکل زائد ہو، تو اس کے اوپر حج کی فرضیت کی صورت بن جائے گی.
صحیح.
اگر عورت کو سفر حج میں ساتھ جانے کے لیے کوئی محرم میسر ہے، یعنی کہ بھائی، بھتیجا، بھانجا، والد صاحب یا بیٹا، پوتا، تو اب اسے سفر حج پر جانا ہوگا. یا اسی طرح شوہر بھی اگر سفر حج پہ جانے کے لیے ریڈی تیار ہیں تو اس عورت کو سفر حج پر جانا ہوگا. تو خواتین جو بالخصوص آج کل اگر غور کریں تو سونے کا جو ریٹ ہے، یہ غالباً 1 تولہ سونا 5.5 لاکھ روپے تک مالیت کو پہنچ چکا ہے میری معلومات کے مطابق. تو اب اگر کسی عورت کے پاس 3 تولہ سونا ہو
تو وہ اتنا بڑے
تو وہ بآسانی 12-15 لاکھ کی قیمت تک پہنچے گا.
تو حج میں 7.5 تولے نہیں دیکھیں گے، اب زکات تو ہو نہیں رہی تو حج کیا ہو جائے گا؟ وہ
حج کے اندر اس طرح کی کوئی مقدار خاص نہیں ہے کہ اتنے تولہ سونا ہو تو اتنے تولہ چاندی ہو. حج کے اندر یہ ہے کہ سفر حج کے جو اسباب ہیں، آنے جانے کے، وہاں کی رہائش کے، تو ان ساری چیزوں کے اوپر عورت یا مرد کو قدرت ہو، یعنی ان مصارف کو وہ بآسانی برداشت کر سکتا ہو، کر سکتی ہو، تو اس کے اوپر پھر حج فرض ہو جائے گا. عورت کے لیے ایک شرط یہ زائد ہے کہ اس کے ساتھ سفر میں محرم یا شوہر بھی ہو.
ٹھیک.
تو اگر یہ محرم یا شوہر موجود ہے تو اب عورت کو سفر حج میں تاخیر جائز نہیں ہے. صحیح. جب تک اس عورت کے ساتھ سفر میں محرم یا شوہر میسر نہ ہو تو وہ اس انتظار میں تاخیر حج کی کر سکتی ہے کہ اگلے سال ہو سکتا ہے، اگلے سال، اس سے اگلے سال. تو جب بھی اگر کوئی محرم یا شوہر کو حج پہ جانے کی صورت بن رہی ہو عورت کے ساتھ، تو اب عورت کے لیے سفر حج میں تاخیر جائز نہیں ہو.
جی،
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ رات میں لفظی غلطی سے نماز ٹوٹ جاتی ہے،
کہ لفظی غلطی کی وجہ سے کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیا کہتے ہیں؟
لیکن لفظی غلطی میں بعض اوقات الفاظ کی تبدیلی وہ ایسا معنی بنا دیتی ہے کہ جو فاسد معنی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی. مثال کے طور پہ الحمد للہ رب العالمین، تو الحمد کا معنی ہوتا ہے تمام تر تعریفات اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا پروردگار ہے. اب اس کے بجائے اگر کوئی الحمد کے بجائے ہا، جو دو چشمے والی ہا ہوتی ہے، اس طرح الحمد پڑھے گا، الحمد للہ، تو اس کا معنی بدل جائے گا. اس کا معنی ہوتا ہے عاجز، عاجزی، انکساری، کمزوری،
اور یہ اللہ کے لیے،
یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ مطلب بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کمزوری سے پاک ہے، ضعف سے پاک ہے، تو اس لیے اگر کسی نے الحمدللہ رب العالمین کی جگہ الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح قل هو اللہ احد، ہا صحیح طور پہ ادا کیا جائے گا تو اس کا معنی ہوگا کہ اے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، لیکن اس کے بجائے اگر کسی نے قل هو اللہ احد پڑھا تو اس کا معنی بھی بدل جائے گا۔ تو اس طرح بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جس میں ایک لفظ سے دوسرے لفظ کی طرف اگر آدمی تبدیلی کرتا ہے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ اچھا، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں الفاظ میں اگر تبدیلی ہو گئی تو بچت کا پہلو ہوتا ہے، معنی بدلتا نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہ والا لفظوں کی تبدیلی، یہ بعض اوقات ایسی صورت بن جاتی ہے کہ اس کو باقاعدہ پھر علماء ہی، وہ بھی ماہر علماء جن کو قرآن، احادیث اور لغت عربی پہ عبور ہے، وہی بتا پائیں گے کہ اس صورت میں نماز ٹوٹ رہی ہے یا نہیں ٹوٹ رہی۔ تو اس طرح کی اغلاط سے بچنا چاہیے، درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھنا یہ ضروری ہے تاکہ ہم تصحیح حروف کے ساتھ نماز صحیح طور پہ ادا کر سکیں۔ اسی طرح بعض
یعنی ایک تو تصحیح حروف اور پھر ایک لفظ ہی کچھ اور، ایک ہے مخارج کی درستگی کہ ہم ان میں فرق کر کے پڑھیں، تا ہے، تو ہے اور سین ہے اور سواد ہے، تو یہ جو آپس میں ملتے ہوئے حروف ہیں ان کو اپنے اپنے انداز درست ادا کرنا۔ دوسرا ہے کہ لفظ ہی غلط پڑا، لفظ ہی غلط پڑا کئی جگہ پہ، تو اس میں بھی کئی اعتبار سے نماز ٹوٹ جائے گی اگر فساد معنی کی طرف۔
اسی طرح بعض لوگ جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نستعین میں تا کو کھینچ دیتے ہیں، نستعین، تا الف زبر تا، تو اب نستعین یہ تو عربی زبان کا ایک لفظ ہے لیکن نستعین یہ عربی زبان کا کوئی ورڈ بنا ہی نہیں۔ جب عربی زبان کا ورڈ ہی نہ رہا تو ایک محمل اور بے معنی لفظ ہو گیا۔ تو اگر کسی نے نماز میں اس طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ تو اس طرح بے شمار اغلاط ہیں، مثلا زبر زیر پیش کی غلطیاں بھی نماز کو تڑوا دیتی ہیں، جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثلا صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پہ انعمتا پڑھیں گے تو معنی بنے گا کہ اے اللہ تو نے انعام کیا ہے جن لوگوں پر، ان کے رستے پر چلا، تو اس کو انعمتا کی جگہ انعمتو اگر کسی نے پڑھا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ کیا معنی یہ بن جائے گا کہ مجھے ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پر میں نے انعام کیا ہے، تو یہ معنی ہی چینج ہو گیا۔ اسی طرح انعمتا علیہم کو انعمتی علیہم پڑھا کسی نے تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مؤنث والے کلمات استعمال کرنا نماز میں، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو اگر کسی نے ہوا کی جگہ ہیا پڑھا تو نماز ٹوٹ جائے گی، کہ ہیا یہ عربی زبان میں مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے انگلش کے اندر
عورت کے لیے، یعنی
جیسے عورت کے لیے جیسے انگلش میں شی استعمال ہوتا ہے، اور ہوا یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے کہ انگلش زبان میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جس طرح ہوا ہی، ان الفاظوں کا فرق اگر کسی نے ان الفاظوں میں اگر تبدیلی کر دی کہ ہو اللہ کی جگہ ہیا پڑھا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کرنے کی وجہ سے یہ نماز ٹوٹ جائے گی۔
یعنی بعض اوقات لوگ اس طرح کی گفتگو سنتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بہت سخت ہے، دین تو اتنا سخت نہیں ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، بڑی سختی کر رہے ہیں۔ تو لیکن ناظرین کرام، اگر ہم اس کو دوسرے پہرائے میں دیکھیں، جیسے ابھی انہوں نے مثال دی شی اور ہی، اب یہی گفتگو میں اگر کوئی ہی کی جگہ کسی کو شی کہہ دے تو میں کہتا ہوں طوفان کھڑا ہو جائے۔
بالکل۔
اچھا، سوشل میڈیا پر بھی کسی کی تقریر جاری ہو اور وہ کسی کے حوالے سے اپنے وزیر کی کوئی تعارف کراتے ہوئے اور اس کو شی کہہ کے کہ خطاب کیا یا اس کا تذکرہ شی کہہ کر کیا، تو میرا خیال ہے وہ تو ایک میم ایسی بنے گی، اور
جی جی،
اور اس کے لیے وہ آدمی کے 14 طبق اس کو روشن کرا دیں گے کہ یہ کس اسکول میں یہ تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں، یہ کہاں پہ انہوں نے پڑھا ہے، یہ کیسے ہوا، بھلے سبقت لسانی سے بھی غلطی ہو یہ، تو معافی کی کوئی صورت سوشل میڈیا پر بالخصوص جب لائیو جا رہے ہیں تو یہ نہیں ہوتے، چاہے کوئی دینی شخص ہو یا دنیاوی شخص ہو، اور عہدے دار ہو کیسا بھی ہو، پھر لوگ اس کے منصب کے مطابق ہی اس کو اسی طرح ہی آگے چلاتے ہیں اور اس کا کتنا مذاق بھی بناتے ہیں۔ اب صرف بتانا یہ مقصود ہے کہ یہاں بھی ایک ہی وہ تبدیلی ہوئی ہے، لیکن اس کو ہم نے کیسی ہماری فیلنگ کیا ہوئی، ہم نے سن کر ہمارے کانوں کو اچھا نہ لگا وہ جملہ اور بالکل فوراً اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہ کیا بول دیا۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو بھی اللہ پاک نے اتارا ہے، نازل کیا، تو اس کے بھی احکامات ہیں عربی زبان کے اندر۔ یہاں پر بھی تو ان چیزوں کا خیال کرنا ہے، یہ عربی زبان کے بھی تو قواعد، ضوابط، اصول ہیں، اور پھر قرآن مجید کے اندر ایسی تبدیلی، بعض اوقات ہاں قرآن پاک میں ایسی کوئی لفظ ورڈ تبدیل ہوا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے معنی تبدیل نہیں ہوا، یعنی معنی تبدیل سے مراد فساد معنی نہ ہوا تو نماز ہو جاتی۔ کئی مقامات ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر لفظ تو تبدیل ہوا اور وہاں پہ اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں تو وہاں پر وہ ایسا ہوتا ہے کہ معنی تبدیل ہو بھی گیا لیکن فساد نہیں ہوا۔ اب جمیل صاحب کہیں یعلمون اور تعلمون، ہم یعلمون اور تعلمون ہم ہر جگہ کی نہیں کہتے، لیکن کئی ایسی جگہ ہوتی کہ جہاں اس طور پر وہ ہوتا ہے کہ معنی اس کا درست بن جاتا ہے، فساد نہیں ہوا، فساد نہیں ہوا۔ اب ظالمین اور کافرین، ٹھیک ہے، قوم الفاسقین، قوم ظالمین، قوم الکافرین، تو کئی جگہوں پہ اگر اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں گے تو یہ آپس میں تبدیل اگر ہو جاتے ہیں تو یہاں فساد معنی اس صورت والا نہیں ہے، اور معنی تو تبدیل ہوگا لیکن فساد معنی نہیں،
فساد معنی نہیں،
نماز بچ جائے گی۔ اور کئی جو آپ نے مثالیں دی تو وہاں نماز ہی نہیں بچ رہی ہے، نماز کے اندر فساد پیدا ہو رہا ہے، تو اس کا فیصلہ عام عوام کر بھی نہیں سکتی۔ اگر کوئی ایسی غلطی ہو، بالخصوص تو میں اپنے تراویح پڑھانے والے، تراویح سننے والوں سے کہوں گا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جمیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب ابھی سلام پھیریں گے نا تو غلطی بتا دیں گے، تو یہ والا جو انداز ہوتا ہے اس میں کیا، یعنی اس طرح کی غلطی آئی، کہا سلام پھیریں گے نا غلطی بتا دیں، اب یہ اگر غلطی ایسی ہوئی تو پھر کیا کریں گے؟
اگر کوئی غلطی ایسی ہے جس سے معنی فاسد ہو گیا تو سامے کو چاہیے کہ فوری طور پر لقمہ دے تاکہ امام اس کو درست طریقے سے پڑھ لے۔ یہ بعض اوقات ایک آدمی کو خود ہی احساس ہوا کہ میری زبان سے جو حروف ہیں وہ بدل گئے ہیں، تو اس کو فوری طور پر درست انداز سے پڑھ لینا ضروری ہے۔ اگر اس نے اپنی جو قرآت تھی اس کے اندر کوئی آیت میں کوئی تبدیلی کر دی جس سے معنی فاسد ہوا، نماز ٹوٹ رہی تھی، تو شریعت مطہرہ نے دوران نماز اس کی اصلاح کی ایک گنجائش رکھی ہے، اگر اس نے درست طریقے سے پڑھ لیا تو نماز کے فساد کا جو حکم آنا تھا وہ نہیں آئے گا، درست پڑھ لینے سے، قرآت درست کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی۔ تو اس لیے اگر حافظ صاحب کو خود لگتا ہے کہ میں نے کوئی ایسا لفظ پڑھ لیا جس سے معنی بدل گیا تو فوراً توجہ آنے پر انہیں چاہیے کہ اپنی وہ پڑھی ہوئی آیت جو غلط پڑھی ہے اس کو درست طریقے سے پڑھ لیں، پھر آگے اس کو کنٹینیو کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح سامع کو اگر لگا کہ حافظ صاحب نے غلط پڑھا ہے اور اس غلطی سے معنی فاسد ہو گیا ہے تو سامع کی ذمہ داری ہے کہ نماز کی اصلاح کرنے کے لیے ان کو لقمہ دیں۔ اچھا، اس میں خاص جو پرٹیکولر سامع ہیں وہی ضروری نہیں ہے، جو سننے والے لوگ ہیں ان میں بھی اگر کوئی اس بات کا علم رکھتا ہے کہ یہ غلطی ہے، اس سے نماز ٹوٹ رہی ہے، تو وہ بھی نمازی لقمہ دوران نماز دے سکتا ہے۔ تو بہرحال نماز کی حفاظت ضروری ہے،
یعنی جی جی اس میں یہ کہ اگر وہ نہ دے، یعنی ہر ایک آدمی تو ایسا عالم نہیں ہے نا،
جی جی،
اور وہ جانتا بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی ایک مقام پہ لکھا نا کہ فساد معنی کے اعتبار سے یہ بہت کم علماء بھی اس کی ہر وقت فوراً فیصلہ کریں،
جی جی،
تو ہر ایک عالم بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو ان کو اسی وقت پتہ چل جائے کہ فساد معنی نہیں ہوا۔ تو اس لیے سامع صاحب یا حافظ صاحب نارمل ہیں تو ان کو چاہیے نماز کے تحفظ کے لیے ایسی غلطیوں پر وہ لقمہ دے دیں، انتظار نہ کریں۔ ہاں اتنا نہ ہو کہ وہ پڑھنے والے کو تشویش میں ڈال دیں، اس کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث بن جائے، پہلے کچھ اسے موقع دیں، نکال سکتا ہے، نکالنے کی پوزیشن میں ہے۔ بعض اوقات خود ہی حافظ صاحب گھبرا کر تھوڑا پیچھے آتے ہیں، پھر پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو انہیں تھوڑا پڑھنے دیں، تھوڑا موقع دیں، پھر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ نارمل طریقے سے وہ بھی اس کو اگر نکال لیں گے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو غلطی ہو تو اسے آگاہ کر دیا جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں پتہ چلے کہ نماز ہی ٹوٹ چکی ہے اس غلطی کی وجہ سے، اور پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے پروگرام یہ ملاحظہ بھی کیا ہے اور الحمدللہ ایک تعداد مسلمانوں کی رات بھر عبادت بھی کی، دن روزے کی حالت میں بھی ہیں، اللہ سب کی عبادات کو بھی قبول فرمائے، روزے بھی یہ نفلی روزے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس نفلی روزے کو بھی قبول فرمائے اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکی کی طرف ہمارا میلان اللہ پاک کر دے اپنی رحمت سے۔ اور جو ایک نیتیں رات عبادت کرتے ہوئے آدمی ایک بناتا ہے، اللہ سے لو لگانی ہے، رب سے اپنا تعلق اس طرح بڑھانا ہے، قربت حاصل کرنی ہے، ثواب میں درجہ حاصل کرنا ہے، تو اس کو اسی طرح یہ ذہن رکھنا ہے اور یہ چیزیں وہ نیکیاں جو کی ہیں انہیں بچا کر رکھنا ہے تاکہ ہم نیکیاں کرتے رہیں اور یوں رمضان کے ساتھ مل جائیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔